اللہ وبرکاتہ. محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہمارے پروگرام کا نواں دن ہے. کل آخری دن رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ لوگوں کے تعاون سے پایہ تکمیل کو پہنچے گا. پہلے دن سے کل کے دن تک ہم اپنا پروگرام ٹھیک وقت پر شروع کرتے رہے، ٹھیک وقت پر ختم کرتے رہے، آج بھی انشاءاللہ ٹھیک وقت پر ہی ختم کریں گے. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس کم ہو گیا ہے، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اسی وقت کے اندر بات پوری ہو جائے، اور آخر میں پھر انشاءاللہ کل کے پروگرام کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. کل کا پروگرام بڑا اہم ہے، آخری پروگرام ہے، خصوصی دعا ہے، اور دعا میں ہم ہر روز شریک ہوتے رہے، لیکن کل کی دعا جس میں کچھ آنسو بھی ہوں گے، کچھ آہیں بھی ہوں گی، کچھ سسکیاں بھی ہوں گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ دستک دینے کا ذریعہ ہوں گی، تو کل کی دعا خصوصی دعا ہے. اور اس میں ہر شخص یہ کوشش کرے کہ کم از کم اپنے ساتھ 10 نہیں تو 5 افراد کو لے کر آئے، اپنے بچوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جن سے رابطہ ہو سکتا ہے ان کو بتا کر کے. بڑی اہمیت ہے کل کے پروگرام. آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے، یہ اتفاقاً موضوع ذرا لمبا بھی تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آج وقت بھی کم رہ گیا. تو بہرحال ہم یا تو اس کو ادھورا چھوڑیں گے یا اس کو بہت ہی مختصر کریں گے، لیکن ساری آیات انشاءاللہ پڑھیں گے. تو طریقہ کار آج یہ رکھیں گے کہ پہلے شروع کی جو آیات ہیں جن کا مضمون ایک ہے، یہ میں شروع میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد پھر ایک ایک آیت انشاءاللہ اپنی گفتگو کے دوران میں پڑھتا چلا جاؤں گا، اور اس پر ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح کرتا چلا جاؤں گا. صفحہ نمبر 27 ہے، کھول لیجئے. سورہ یوسف ہے، 11 آیات آج ہم سورہ یوسف کی پڑھیں گے، آیت نمبر 46 سے 56 تک. پہلے میں تلاوت کروں گا ان شروع کی آیات کی، آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو اپنے دل میں دیکھتے جائیے، اپنی نظر اس پر ڈالتے جائیے، ذہن کو مستحضر رکھیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، قابل احترام بہنوں اور عزیز بیٹیوں، یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ان کا نام تو کئی مقامات پر آیا ہے، انبیاء کے ساتھ سورہ مومن میں تنہا بھی ان کا نام آیا ہے، اور یہاں سورہ یوسف میں پورا مضمون یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے. یہ پوری سیرت ہے یوسف علیہ السلام کی جو بیان کی گئی ہے، بڑی جامع سیرت ہے، بڑی عظیم سیرت ہے، اور ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے بے ساختہ اس سے پیار کرنے کو جی چاہتا ہے. ان کی شخصیت کا تعارف قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. ایک حدیث تو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی، ایک حدیث آج شروع میں آپ سے عرض کر دوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات کو آسمانوں پر گیا، ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر کچھ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ رب العالمین جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، رزق پیدا کیا ہے، قسمتیں پیدا کی ہیں، اس نے انسانوں کی صحت کے بارے میں فیصلے کیے، ان کے رزق کے بارے میں فیصلے کیے، ان کے حسن کے بارے میں فیصلے کیے، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں فیصلے کیے، تو فرمایا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ رب العالمین نے حسن جو پیدا کیا، آدھا حسن ساری اپنی کائنات کے پر تقسیم کیا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دے دیا. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کیا شان تھی اور کیا مقام تھا اور کس انداز میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا. یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے. یوسف علیہ السلام کنعان میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل 1906 قبل مسیح، 1906 قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہوئی. اس لحاظ سے آج اس وقت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کو 3910 سال بیت چکے ہیں. 3910 سال قبل اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 11 تھے، 10 ان سے بڑے تھے، ایک بھائی ان سے چھوٹا تھا، 4 ماؤں سے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کا چھوٹا بھائی بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، باقی بھائی دوسری 3 ماؤں سے تھے. یوسف علیہ السلام کا جو ظاہری حسن تھا، اس حسن کی وجہ سے نہیں، ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے. دیکھیے، دنیا کے پیمانوں سے یا مادی نظر سے دیکھنے والے تو ظاہری حسن پر ہی محبت کرتے ہیں، وہ بھی ایک خوبی کی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، خوبی کی بات ہے. کسی کو اللہ رب العالمین جسمانی تناسب اور خوبصورتی دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، نعمت ہے اس کی. لیکن انبیاء کرام اور روحانی نظر رکھنے والے جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اخلاقی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو خصوصی محبت تھی اس بیٹے کے ساتھ، اور اس محبت کی وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ تم بڑے خوبصورت ہو اس لیے تم سے محبت کرتا ہوں. اس محبت کا ذکر کیا جو ان کو نظر بد سے بچانے کی فکر کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا انسان بنائے گا. یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، اور وہ خواب بیان کیا اپنے ابا کے سامنے، اپنے والد محترم کے سامنے خواب بیان کیا. کیا خواب تھا؟ اس وقت یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی، لیکن دوسری ایک ماں موجود تھی، ایک ستیلی ماں گھر میں موجود تھی. کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور ان کے ساتھ 11 بڑے نمایاں چمکدار ستارے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، خواب میں میں نے دیکھا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے پیارے بیٹے، اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. وہ فوراً سمجھ گئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو کہا ان کے سامنے ذکر نہ کرنا، وہ پہلے ہی حسد کرتے ہیں، پھر اور حسد پیدا ہو جائے گا، تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، تمہارے درمیان شیطان فتنہ ڈال دے گا، ذکر نہ کرنا. بھائی ان سے کیوں نفرت کرتے تھے اور ان سے کیوں عداوت رکھتے تھے؟ باپ کی توجہ تھی، اور بھائیوں نے یہ ذکر بھی کیا ہے قرآن مجید کے الفاظ میں، ہم بڑے طاقتور ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، یہ ہتھیار بھی نہیں اٹھا سکتا. تو قبائلی علاقے میں، قبائلی نظام میں تو ہتھیار اٹھانے والے نوجوان جو ہوتے ہیں ان کی قدر ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی نہیں ہوتی، باپ اس پر توجہ دیتا ہے. تو باپ نے اس وقت میں یہ کہا کہ بیٹے مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ کما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق۔ کیا بات بتائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اس خاندان پر پہلے اپنی نعمتیں کی تھیں، ابھی نبوت ملی نہیں لیکن نبی باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی نبی بنے گا۔ اشارہ کس جانب ہے؟ ابراہیم کی جانب جن کو نبوت عطا کی گئی تھی، اسحاق کی جانب جن کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ خود اپنا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی شان سے فروتر سمجھا کہ خود اپنا بھی اس میں ذکر کر دیں، حالانکہ وہ بھی موجود تھے اور نبی تھے۔ تو کہا وہ نعمت اللہ تعالیٰ دے گا اور آل یعقوب کو تیرے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت اوپر اٹھائے گا۔ اور واقعتاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے قوموں کو اٹھا دیتا ہے، انسانیت کو سربلند کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک خاندان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام تو ایسے تھے، پوری انسانیت اور پوری تاریخ کے ماتھے کا جھومر۔ اور یہ قرآن بیان کرتا ہے تاریخ کی کتابوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ مورخ سے کچھ بھول چوک ہو گئی ہو، بدنیتی سے نہیں، انسان ہونے کے تقاضے سے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب میں جو سیرت بیان کی ہے اور یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت سامنے آتی ہے تو وہ کمال کی سیرت ہے۔ کہیں اس میں بچپن سے لے کر آخر وقت تک، آزمائش کی گھڑیوں سے لے کر ایوان اقتدار میں پہنچنے تک جھول نظر نہیں آتا، کہیں بھی اعلیٰ مقام سے ذرا برابر بھی ان کا پلڑا جھکا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہت اعلیٰ مقام کے اوپر، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے اوپر، نیچے کی طرف نہیں، بہت اعلیٰ مقام۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اپنے اخلاق کی وجہ سے باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، تو بھائی جلتے تھے اور بھائیوں نے یہ سکیم بنائی کہ اس کو باپ سے لے کر جنگل میں چلے جائیں، وہاں جا کر اس کو قتل کر دیں، قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی لیے دنیا کے اندر جب کسی کا دوست، کسی کا رشتہ دار، کسی کا بھائی بند اس کے ساتھ دشمنی کرے تو ضرب المثل بن گئی کہ برادران یوسف کا رویہ اختیار کر لیا۔ یعنی برادران یوسف نے یہ کام کیا، ساری قیامت کے دن تک ساری دنیا میں ہر زبان میں ضرب المثل بن گئی کہ یہ ظالم، یہ قطع رحمی کرنے والا، یہ اپنے قریبی عزیزوں کا خون بہانے والا، یہ برادران یوسف کی کا رویہ اختیار کر بیٹھا ہے۔ یعنی جسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رویہ اختیار کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی، باپ کی نظر اس کے اوپر ہے تو ہم اس کو لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ قریش نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے کہنے پر کہ تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل مصر میں تھے، بنی اسرائیل مصر میں تھے، جو قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی مکی دور میں، بنی اسرائیل کا تذکرہ مصر، تو بنی اسرائیل کا تو ملک مصر ہے ہی نہیں، وہ تو فلسطین کے لوگ ہیں، مصر میں کیسے چلے گئے، یہ تم کیسے کہتے ہو بنی اسرائیل مصر میں کیسے چلے گئے؟ یہ سوال کیا تھا امتحان لینے کے لیے، اس کو پتا نہیں چلے گا، ہم سے رجوع کرے گا۔ یہودیوں نے سوچا کہ ہم سے رجوع کرے گا، ہم پھر پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹیں گے کہ بنا پھرتا ہے نبی، بات کا پتہ نہیں ہے، ہم سے پوچھنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں ایک خیال تھا، خام خیال، ان کمبختوں کو یہ خیال تھا کہ اس طرح بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ جن انبیاء سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں ان انبیاء کا کردار کیا تھا اور ان کا کردار آج کیا ہے، یوسف کہاں ہے اور یہ یہودی آج کے کہاں پر ہیں۔ اور پھر سوال پوچھنے والے قریش کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا کہ جس طرح یوسف کے بھائی اس کی جان کے دشمن تھے، تم بھی اپنے بھائی کی جان کے دشمن ہو، جس طرح یوسف سر بلند ہوا تھا، یہ بھائی جس کو قتل کرنا چاہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سر بلند ہوگا۔ اور بالکل مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور آن حضور نے تو فتح مکہ کے وقت میں یہ کہا تھا، آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، فتح مکہ کے وقت میں آن حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو بھائیوں نے کیا کہا تھا اور سوال کرنے والوں نے کیا سوال کیا تھا، اللہ نے کیا جواب دیا؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں۔ سوال پوچھنے والوں نے تو اپنے تے امتحان لیا تھا، ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں، آؤ آئینہ دیکھو اور اس میں اپنا کچا چٹھا اور اپنا چہرہ دیکھ لو، کتنا گھناؤنا کردار ہے تمہارا، آؤ تمہیں دکھا دیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، بھائی لے گئے باپ سے یہ کہہ کر کہ ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, جنگل کی طرف جائیں گے, کچھ پھل وہاں کھائیں گے, یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیجئے. یوسف کی عمر کتنی ہے قرآن نے بیان نہیں کی. بعض احادیث میں روایات آتی ہیں لیکن مختلف روایات. جو مفسرین نے رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ 17 سال سے کم عمر تھی, اور یقیناً کم ہی ہوگی, اس لیے جس انداز میں ان کے ساتھ ظلم ڈھایا گیا ہے, جس طرح سے ان کو فروخت کیا گیا ہے, اور جس طرح سے ان کو غلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. غلام چھوٹے لڑکے کے لیے کہا جاتا ہے, 17 سال کی عمر کا بھی میرے خیال میں تو اچھا گرون اپ ہوتا ہے, غلام اس کے لیے نہیں بولا جاتا. اس عمر کے لڑکے کے لیے عربی زبان میں فتیتن لفظ استعمال کیا جائے, فتیتن. اور یہاں قرآن میں یوسف علیہ السلام بعد میں مصر میں جب تھے تو فتیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے, لڑکا جو ذرا بڑا لڑکا ہو جاتا ہے, چھوٹا لڑکا جو بالکل چھوٹا ہے اس کے لیے غلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں, غلام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بھائی جب ان کو لے کر چلے گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر تو دیدنی صبر ہے. کیسا صبر تھا کہ بھائی جب لے کر گئے, ایک بڑے بھائی نے ان سے کہا دوسروں سے, قتل نہیں کرتے یارو, قتل نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں اس کنویں میں پھینک دیتے ہیں, یا تو کوئی بچھو سانپ کاٹ لے گا, اور یا کوئی قافلہ آئے گا اور اس کو دیکھے گا اور لے جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی, دور کہیں چلا جائے گا. اور قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں میں جا کر اپنا ڈول ڈالو, پانی لے کے آؤ. قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, اس کنویں کے پاس گیا, ڈول ڈالا تو نیچے دیکھا تو اچانک اس کی زبان سے نکلا, یا بشرا ہذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون. کہا کہ یہ تو خوبصورت لڑکا ہے, چاند جیسا لڑکا ہے, چھپا لیا اس کو, ظاہر نہیں کیا, چھپا لیا اپنے خیموں کے اندر کہ جا کر بیچیں گے اس کو بڑی قیمت ملے گی. لیکن بھائی بھی تلاش میں تھے, 3 دن تک وہ کنویں میں کے پاس آتے رہے, اور بڑا بھائی جس نے کہا تھا قتل نہ کرو, چوری چھپے آ کر کوئی کھانے کی چیز بھی کنویں میں پھینک جاتا تھا. 3rd دن جب آئے تو دیکھا کہ اس کو نکال لیا گیا ہے. اب بھائیوں کا خیال یہ ہوا کہ اس کو چھوڑ نہ دیں, دیکھیے کتنی قیمتی متاع ہے اور بیچنے پہ آئے ہیں تو کس کس سے بیچ رہے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے بھائی آپ پہنچے, انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے, تم نے کیسے پکڑ لیا؟ کہ ہم نے تو کنویں سے نکالا. انہوں نے کہا ہم نے کنویں میں اس کو رکھا ہوا تھا, یہ تو ہمارا غلام ہے. اور یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں سب کچھ. یوسف صدیق, یوسف صابر بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچنا چاہتے ہیں. اور کیسے بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. شروع کی آیات ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں پس منظر آپ کے سامنے لانے کے لیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا, اور ان کو دلچسپی نہیں تھی قیمت سے, یہ دلچسپی تھی کہ غلام بن کر چلا جائے گئے. کتنے میں بیچا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ 20 درہم میں بیچا تھا. اور جو وہاں پر تعداد بیان کی گئی ہے تو فرمایا کہ 40 سے زیادہ پر گنا نہیں جاتا تھا اس زمانے میں, 40 سے زیادہ جو تھا اس کو چیزوں سے تولتے تھے, 40 تک تو گنتی کرتے تھے. تو 40 سے بہرحال کم درہم تھے, 20 میں بیچا تو کیا حصے میں آیا؟ 2-2 درہم. ظالموں کس قیمت پر بیچ رہے ہو اور کیا متاع عزیز بیچ رہے ہو؟ بیچ لیا, 20 درہم میں بک گئے. مصر میں گئے, وہاں بازار لگا, خریدار آئے, اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اتنی قیمتی چیز تھی کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت میں دے دی جائے تو دنیا ساری ہیچ ہے, ساری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں ہے. وہاں مصر کے بازار میں بڑے بڑے گاہک آئے, آخر میں عزیز مصر خرید سکا, کوئی اور نہیں خرید سکا. جب بولی لگنے لگی اور عزیز مصر نے کتنے میں خریدا, اور خریداروں میں کون کون تھا؟ خریداروں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی جس کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن پتا چلا کہ ایک لڑکا بک رہا ہے, اور شہرت اور ہر جانب یہ بات چل نکلی کہ وہ لڑکا اتنا خوبصورت ہے بیان نہیں کر سکتے. وہ بھی لے آئی اور وہ بھی کھڑی ہو گئی وہاں سوت کی ایک اٹی لے کر, گھر میں اور کچھ نہیں تھا, مصر کے بازار میں تو سوت کی اس اٹی کی قیمت نہیں پڑتی، ایک سیر کھجوروں کی قیمت میں نے بیان کیا تھا آپ کو، اس بازار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازار ہمیں بتایا اس میں ایک سیر کھجوروں کی قیمت دنیا و معافی ہاتھ سے زیادہ پڑ گئی، مصر کے بازار میں نہیں پڑی۔ کتنے میں بکے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کے وزن کے برابر سونا تول کر دیا گیا تھا، سونے کے برابر تول کر ان کو خریدا گیا تھا، اور عزیز مصر نے خریدا تھا، اور عزیز مصر کے گھر میں آئے، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ڈورے ڈالنا چاہے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے سارے راستے اس نے بند کیے، پھانسنا چاہا اپنے جال میں۔ اللہ کا یہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور دروازے کی طرف دوڑے، دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا، تالا ٹوٹ گیا خود بخود۔ بات دامن یوسف جب دروازے پر پہنچا تالا ٹوٹ گیا، اور یہ عجیب اتفاق کہ گھر کا مالک بھی اسی وقت باہر سے کہیں سے، عزیز مصر بھی اپنے دربار سے اسی وقت آ گیا۔ عزیز مصر وزیر خزانہ تھا وہاں کا، بادشاہ کو ملک کہا گیا ہے، اس کے وزراء کو عزیز کہا گیا ہے، وزراء کو عزیز کہا گیا، قرآن نے عزیز کہا ہے۔ وہ عزیز مصر آ گیا، پہنچ گیا تو اس خاتون کی دیدہ دلیری دیکھیے، اور میں کہتا ہوں ہمارے بعض مفسرین کی بھی پھر دیدہ دلیری دیکھیے۔ ہے تو یہ بڑی بات، بہت بڑی بات، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس خاتون کو، جس نے یہاں تک کوششیں کر لی، یہاں تک اور اس سے آگے بڑھ کر اور بہت کچھ جو آگے آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بعد میں یہی زلیخا یوسف علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ یوسف علیہ السلام بری ذمہ ہے اس بات سے، یہ مفسرین کی اپنی ایک سوچ ہے، نہ قرآن نے کہا ہے، نہ حدیث نے کہا ہے، نہ یوسف علیہ السلام کا کردار اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی عورت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئے۔ اللہ اپنے نبیوں کے نکاح میں ایسی عورتیں نہیں دیتا۔ کافر ہو سکتی ہے، مشرک ہو سکتی ہے، لیکن پاک دامن ہوتی ہے، کفر کے باوجود اس کا دامن پاک ہوتا ہے، اس پر کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، تباہ ہو گئی، لیکن بدکار نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، تباہ ہو گئی، لیکن کردار اس کا، دامن اس کا پاک تھا، کفر اپنی جگہ پر ہے لیکن دامن اس کا پاک تھا۔ نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو یہ طرز عمل اختیار کرے اور جس کا یہ لچھن جس کے ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ فوراً یہ کہا پینترا بدل کے کہ عزیز مصر، اس غلام کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر میں کھاتا پیتا ہے اور تیرے گھر کے اوپر بری نظر رکھتا ہے اور تیری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے؟ دیکھیے دیدہ دلیری، یہ نہیں ہو سکتی یوسف کی بیوی۔ یوسف بری ذمہ ہے اس سے، یوسف کا مقام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یوسف کو، جس نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس کو اللہ پھر اس کے ساتھ باندھ دے، اللہ ایسا کام نہیں کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، یوسف علیہ السلام نے کہا گناہ میرا نہیں ہے، اس نے مجھے ورغلانے کی، پھانسنے کی کوشش کی ہے، میں تو بچ نکلا ہوں، اور گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ دیکھ لو اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر اس لڑکے کی زیادتی ہے، عورت اپنا دفاع کر رہی تھی تو اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت مجرم ہے، یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اور جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، پیراہن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے پھر کیا کہا؟ عزیز مصر نے سزا نہیں دی اپنی بیوی کو کوئی، معاشرہ ہی ایسا تھا، کہتے ہیں ترقی یافتہ معاشرہ۔ یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ معاشرہ کیا ہے؟ ایسے لچھن جن عورتوں کے ہیں، ایسے لچھن جن گھروں کے ہیں، ایسے لچھن جس سوسائٹی کے ہیں، کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہے، یہاں ڈانس ہوتا ہے، یہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی ترقی پر جو شیطان نے ان کو پٹی پڑا دی کہ یہ ترقی ہے۔ ہماری ترقی کردار کی ترقی ہے، اخلاق کی ترقی ہے، ہماری ترقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلنے کے اندر ہے، ہم اسی کو ترقی سمجھتے ہیں اور ہماری وہی ترقی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبی، انک کنت من الخاطئین. یوسف تیرا تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن چل تو جانے دے اس بات کو. اب دیکھیے, یوسف تیرا تو کوئی گناہ نہیں ہے, پر چل تو جانے دے اس بات کو, اور اے عورت تیری زیادتی ہے, اور تو توبہ تائب کر لے. بس اتنا, اتنی سرزنش ہے, یہ سرزنش ہے. تو نے غلطی کی ہے عورت, تو نے غلطی کی ہے, لیکن آئندہ نہ کرنا. یہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں آزمائش میں ڈالا گیا یوسف صدیق کو, اور عورت باز پھر بھی نہیں آئی. عورتوں کو دعوت دی, سارے شہر میں بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر ریچھ گئی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. عورتوں نے ہر مجلس میں کہا کہ بہک گئی ہے, بٹک گئی ہے, غلام کے اوپر ریچھ گئی ہے, کیا ہو گیا اس کو؟ تو اس نے کہا, اچھا میرے بارے میں یہ باتیں کرتی ہیں, میں دکھاتی ہوں ان کو. سب کو گھر پر دعوت دے دی, اور سب کے سامنے پھل رکھ دی اور تیز چھریاں رکھ دی, اور محفل سج گئی. تو اس نے حکم دیا, اور یوسف علیہ السلام تو اس گھر کے اندر ہے, اس وہاں رہنے پر مجبور ہیں, لیکن بالکل آخر پکار اٹھا اللہ کا نبی. بھائیوں اور بہنوں, وقت ہمارا بڑا ہی مختصر ہے, اور ہماری یہ روایت بھی ہے کہ ہم اپنے وقت پر ختم کرتے رہے ہیں. خدا کرے کہ ہماری اس روایت میں اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. لیکن اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا تو ذرا آج صبر بھی کیجئے میرے ساتھ, وقت آج تھوڑا ہی رہ گیا تھا اتفاق سے. آج ہی ہمیں زیادہ وقت چاہیے تھا, اور آج ہی تھوڑا وقت رہ گیا. اس نے جب چھریاں بھی رکھ دی, قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. دیکھا ایک نظر ماہ کنان کو, ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی سیب کاٹنے کی بجائے, اور کہنے لگی حاشا للہ, یہ انسان تو نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہے. کہنے لگی یہ ہے وہ جس پر میں ڈورے ڈال رہی ہوں, اب بھی باز نہیں آئی, اور تم مجھے ملامت کر رہی تھی, اب بتاؤ. تو وہ فیشنیبل ترقی یافتہ معاشرہ کہنے لگی ہاں ہاں تمہاری بات تو زلیخا ٹھیک ہے, لیکن یوسف صدیق نے کیا کہا؟ آہا, بے بسی کا عالم ہے, گھر سے بے گھر ہو گیا ہے, دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے اور غلامی کی زندگی ہے, اور اس کی اپنی متاع, اس کا کردار ہے, اس کی حفاظت, اور رات کے وقت میں اللہ کے سامنے روتا ہے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. اے میرے رب, میں مجھے کس مجبوری میں ڈال دیا, میرے پروردگار مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا؟ یا اللہ, سخت کڑا وقت آ گیا ہے, جیل مجھے پسند ہے, مجھے جیل بھیج دے میرے رب, مجھے اس سے نجات عطا فرما دے, اس فتنے سے مجھے بچا لے. بھائیوں اور بہنوں, یوسف علیہ السلام کا کردار اتنا بلند کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ سے کہہ رہے ہیں رات کے وقت میں, پروردگار اس غریب الدیار کو کس آزمائش میں ڈال دیا. باپ سے جدائی کا, اور گھر سے جدائی کا, اور بھائی سے جدائی کا بھی غم ہے, لیکن اب غم اس بات کا ہے کہ یعقوب اور ابراہیم کے خاندان پر کوئی دھبا ہی نہ لگ جائے, جیل بھیج دو. اور یہی فیصلہ پھر ہو گیا کہ عورت تو باز نہیں آ رہی, اسے تو سرزنش نہیں کی جا سکتی, جو جیل میں جانے کے قابل ہے اسے تو جیل نہیں بھیجا جا سکتا, کیونکہ وہ ترقی یافتہ ہے. ترقی یافتہ لوگوں کا کیا کام ہے جیل میں جانا, وہ تو کھا بھی جائیں سارے ملک کو, پھر بھی وزارتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. دیکھ لیجئے اپنے وزراء کو, شجرہ نسب بھی دیکھ لیجئے, ان کے دانت بھی گن لیجئے, اور ان کے دانتوں سے بہتا ہوا اپنا لہو بھی دیکھ لیجئے, اپنا لہو, میرا اور آپ کا لہو. اور وہ بیٹھے ہیں وہاں, معزز ہیں. یہ چلن ہے اس دنیا کا, اور یہ آج کا نہیں, یہ چلن چلتا آ رہا ہے, اور اللہ کے بندوں نے بدلا ہے اس کو. اور اے اللہ کے بندو, ارادہ کر لو, ہم بھی اس کو بدلنا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں اس کو ان شاء اللہ تعالی. جیل میں چلے گئے, جیل میں پھر اپنے اس قیدی بھائیوں سے ان کے سامنے دعوت پیش کی, اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی اور کہا کہ میں ایک اللہ کے سوا کسی اور کی ملوکیت کو بادشاہت کو نہیں مانتا. ان الحکم الا للہ, حکومت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. خواب کی تعبیر بیان کر دی اور کہا کہ دیکھ بھائی, میرے بھائی, تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے, بدقسمتی کی بات ہے, تجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی. اور دوسرے سے کہا, دیکھ تو چھوٹ جائے گا, پھر اپنی ملازمت پر بحال ہو جائے گا, بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے گا, بادشاہ کا ساقی تھا, اپنی جگہ پر چلا جائے گا, کبھی وہاں پر تذکرہ ہو بادشاہ کو بتا دینا. یعنی یہ بادشاہ کا ساقی تھا, عزیز مصر کا نہیں, عزیز مصر سے اوپر. سزا ان کو ہوگی تھی کسی ان کی غلطی پر, ایک کو تو سزا موت ہی ہو گئی جیسا فرمایا تھا, دوسرا چھوٹ گیا, چلا گیا, بحال ہو گیا, بھول ہی گیا یوسف علیہ السلام کو, بھول گیا. کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ نے خواب دیکھا. اب دیکھیے اس میں خواب کی بات آتی ہے. تو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور کہا میں نے یہ خواب دیکھا, سات گائیں ترو تازہ, سات گائیں کمزور لاغر, سات بالیاں تر, سات بالیاں خشک, بتاؤ سردارو اس کی تعبیر کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو تعبیر نہیں جانتے. اس کو خیال آیا کہ تعبیر بتانے والا تو جیل میں پڑا ہے. کہا مجھے بھیجو, میں پوچھ کے آتا ہوں. آئیے پڑھیں. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان, اے یوسف, سچے یوسف ہمیں سات گائیوں کے بارے میں ذرا بتانا جو بادشاہ نے خواب میں دیکھی ہیں. موٹی تازی گائیاں ہیں اور وہ سات سب ان اجافن سات کمزور گائیوں کو کھا رہی ہیں. وہ سب سنبلات خضر, اور سات تر و تازہ بالیاں ہیں, بوخر یابسات, اور سات خشک بالیاں ہیں. تو میں مجھے بتاؤ کہ ان کا کیا مطلب ہے, تاکہ میں لعلی ارجو الی الناس لعلہم یعلمون, لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو بتا دوں اور وہ جان جائیں. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کو سنا, اس کی تعبیر بتائی. فرمایا قال تزرعون سبع سنین دابا, تم کاشتکاری کرو گے سات سال, بڑی پیداوار ہوگی, مسلسل سات سال بمپر ہارویسٹ ہوگی, پیداوار بڑی زیادہ ہوگی. فما حسد تم فضرو فی سنبل ہی, ان سات سالوں کا غلہ محفوظ کر لو. کیسے محفوظ کرو؟ اس طرح سے محفوظ کرنا کہ جو تمہیں کھانے کی ضرورت ہو وہ کھا لو, باقی بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا, گاہ نہ لینا, غلے کو نہ سٹور کرنا, بالیوں کے اندر ہی رکھنا, ضرورت کا اس میں سے گاتے رہنا اور کھاتے رہنا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد, پھر سات سال بڑے سخت آئیں گے, قحط کے سال, خشک سالی کے سال. یا کل ما قدم تم لہن, ان سات سالوں کے لیے, پچھلے سات سالوں میں جو تم نے سٹور کیا ہے, یہ سات سال اس کو کھا جائیں گے, ان سات سالوں میں وہ غلہ استعمال ہو جائے گا. الا قلیلا مما تخسنون, سوائے اس تھوڑے کے جو بیج کے لیے بچ جائے گا, باقی سارا کھایا جائے گا. یہ بندوبست بتا دیا, تعبیر نہیں بتائی, انتظام بھی بتا دیا. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس, پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی, بارش کی دعائیں, اور پھر لوگ دوبارہ بارش کی وجہ سے خوشحال ہوں گے, کھیت لہلہائیں گے, باغ تر و تازہ ہو جائیں گے, لوگ پھلوں کا رس نچوڑیں گے. اس سے پہلے سات سال پھل نہیں ملتے تھے, کوئی رس نچوڑنے کی چیز نہیں تھی. اب سات سال گزرنے کے بعد اگلے آٹھویں سال, اور یہ آٹھواں سال کون سا تھا؟ پندرواں سال, سات پہلے سات بعد کے, اور اس کے بعد پھر یہ پندرواں سال. اور قرآن کا معجزہ ہے کہ تعبیر بتانے والے نے بندوبست بھی بتایا تھا, اور اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ بندوبست پر عمل درآمد بھی یہی کروا سکتا ہے, یہی کروائے. کیا ہوا؟ جا کر خواب بیان کیا, خواب کی تعبیر بیان کی بادشاہ کے سامنے, سارے دربار میں سناٹا چھا گیا. ایسا بھی انسان ہے, ایسی سمجھ بھی ہے اس کو, صرف تعبیر نہیں بتا دی بلکہ اس کی پوری منصوبہ بندی بتا دی. تو بادشاہ نے کہا, بادشاہ بڑا متاثر ہوا, بادشاہ نے فوراً یہ کہا, حکم ملکی, امر ملکی جاری ہو گیا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ, میں اس کو کوئی ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں.
وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم.
ہاں پروانہ آیا بادشاہ کے دربار سے قیدی کے نام, وہ قیدی جو اس گھر میں تو دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بچا لے جیل میں بھیج دے. اب جیل سے نکلنے کی تو خواہش ہوتی ہے ہر ایک کو, ہم تو جیل میں جاتے رہے ہیں ہمیں پتا ہے جیل سے نکلنے کی کتنی خواہش ہوتی ہے ایک قیدی کو, جیل سے نکلنے کی تمنا ہوتی ہے. اور پروانہ بھی بادشاہ کی طرف سے آ گیا ہے, بڑی عزت و اکرام کے ساتھ زندان سے ایوان کی طرف جانا ہے, لیکن نہیں, یعقوب کا بیٹا اور ابراہیم کا پرپوتا یہاں کھڑا ہے, اور شاید ابراہیم کو جس آگ میں پھینکا گیا تھا شاید اس سے زیادہ سخت آگ میں سے گزرا ہے, اس سے زیادہ سخت آگ میں سے گزرا ہے. اور آج پھر یہاں پر وہ اطمینان اور صبر کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں, جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. جب اس کے پاس ہرکارے آئے, بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ. جب ایلچی آ پہنچا تو یوسف نے کہا ارجع الی ربک, اپنے بادشاہ کے پاس جا, فاسأله سے پوچھ, ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن, اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینے والی وہ عورتیں جو ہیں ان کا کیا حال ہے اور ان کا کیا واقعہ ہے, ان کی حقیقت کیا ہے. جو الزام لگا تھا حقیقت تو واضح ہو جائے, میرا رب تو ان کی چالوں سے اچھی طرح واقف ہے, ان کی جو چال تھی اللہ میرا تو جانتا ہے, میرا رب تو جانتا ہے, تو اپنے مالک کے پاس جا اور اس کو کہو کہ بلا کر ان سے پوچھے. واپس چلا گیا, حیران ہوا وہ ایلچی بھی کیسا قیدی ہے, ہاں یہ قیدی ایسا ہی قیدی ہے.
قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. قالت امراۃ العزیز الان خصخص الحق وانا راوتہ عن نفسه وانه لمن الصادقین.
بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلا بھیجا, واقعہ تو معروف تھا, کوئی دقت پیش نہیں آئی کہ کون ہیں وہ عورتیں, اوپر ہی تھی نا وہ, نیچے کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اوپر تھی, اوپر اوپر والے تو نظر آتے ہیں نا, وہ اخبارات کے اندر ہوتے ہیں, وہ میڈیا کے اندر ہوتے ہیں تو سب نظر آتے ہیں. ہاں ان کو بلایا گیا, کہا بتاؤ بھائی کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کے اوپر الزام لگایا تھا, اسے ورغلایا تھا, تو اصل معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا حاشا للہ, ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. اور عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اس روز کہ حق کھل گیا ہے, میں نے اسے ورغلایا تھا اور وہ تو سچا ہے. اس روز اس نے کہا تھا یہ جھوٹا ہے میں سچی ہوں, آج حق کھل گیا کہہ رہی ہے میں جھوٹی ہوں یہ سچا ہے. یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں, کوئی فخر نہیں کرتے, غرور نہیں کرتے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, کہا میں نے یہ اس لیے سارا کچھ کیا ہے کہ میرے اوپر الزام لگا تھا اور میں یہ چاہتا تھا اس الزام کی حقیقت کھل جائے, کل کو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تیرے اوپر تو یہ الزام تھا. ایک قیدی کی قید ہونے کی صورت میں اس کی مجبوری کی حالت میں گواہیاں گزر جائیں تاکہ پتا چل جائے کہ وہ تو مجبور قید میں تھا, جیل میں تھا, بے بس تھا, اور یہ گواہیاں اس کی پاک دامنی کی ہو گئی تھیں. اور یہ بھی اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا کہیں, فرمایا اس لیے بھی کہ عزیز مصر کو کوئی غلط فہمی نہ رہے, پوری دنیا کو غلط فہمی نہ رہے, میں نے کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اور اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ بات جب کہی اس کے بعد اگلی بات یوسف علیہ السلام نے کہی ہے یہ انتہا درجے کی بلندی ہے. میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس آیت پر جب بھی پہنچتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں, ماہ رمضان میں تراوی میں یا ویسے قرآن کی تلاوت میں, میں اس آیت کو بار بار دہراتا ہوں. آئیے اس آیت کو پڑھیں.
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
فرمایا میں اپنے نفس کو بہت پاکیزہ بنا کے پیش نہیں کر رہا، نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب اپنا رحم کر لے اور اس کو برائی سے بچا لے، میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی جب مشکل وقت آ گیا تھا تو رب کی طرف ہی رجوع کیا تھا نا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، میں اور کہاں جاؤں، میرا کون مددگار ہے، اس غلام کی کون سنے گا، اے اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر جب پھر راستے بند پائے اور ڈورے ڈالے جا رہے تھے تو پھر یہی کہا، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، یا اللہ جیل میں مجھے بھیج دے، وہ جیل مجھے پسند ہے، یہ برائی مجھے پسند نہیں ہے۔ آج کہہ رہے ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اللہ کی نظر کرم تھی، میرے اللہ کا رحم تھا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ہم سے کوئی نیکی اگر کبھی ہو جاتی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی اچھی بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی اپنی گھڑی میں مجھے ذرا ٹائم بتا دیجئے، میری گھڑی کے ساتھ مل جائے آپ کا ٹائم، ہو گیا پورا وقت، 5 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ تو ماشاءاللہ بہت ہیں، 5 منٹ باقی ہیں الحمدللہ، میری گھڑی بھی ٹھیک ہی بتا رہی ہے۔ کہا کہ یہ میرا جو کمال ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، میرا نہیں ہے۔ قربان جائیں یوسف علیہ السلام کی عظمت کے، ہر ایسے موقع پر انکسار، انکسار، عاجزی۔ اور پھلدار درخت کی شاخیں تو جھک جاتی ہیں، پھلدار درخت کی شاخیں جھک جاتی ہیں، جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ جھکتی ہیں، اور یہاں تو پھل بہت زیادہ ہے، شاخ بھی بہت زیادہ جھکتی ہے۔ اب یہ گواہیاں ہو گئیں، یہ بات کہہ دی گئی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، برائی کی آواز اندر سے آتی ہے، کر لو، کون دیکھ رہا ہے، اور ساتھی ایک آواز آتی ہے، نہیں نہیں یہ نا یہ مت کرنا، برا کام ہے، آتی ہے نا، کشمکش جاری رہتی ہے، کبھی یہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے، یا تو اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ نفس امارہ نے نفس لوامہ کو، اچھائی کی بات کرنے والے ضمیر کو کچل دیا، اور انسان بے ضمیر ہو گیا، پھر برائی کرتا ہے، کہتا ہے بہادری ہے میری، کسی کا گلا کاٹ لیتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی قابلیت اور عقل مندی بتاتا ہے۔ اور یا نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، یوسف علیہ السلام والا نفس، نفس مطمئنہ، جہاں سے نفس امارہ شکست کھا کے بھاگ جاتا ہے، وہ برائی کی آواز مٹ جاتی ہے، دب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کو اللہ کیا کہتا ہے، اور نفس مطمئنہ کی دعا کیا کیجئے، اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو موت کے وقت میں بھی اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جانا تو ہے سب نے، لیکن پکارنے والا اس وقت پکار کے کہے، اے نفس مطمئنہ، آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ یہ آواز آئے، یہ نفس مطمئنہ۔ بادشاہ نے پھر کہا، وقال الملك اوتوني به استخلصه لنفسي، بادشاہ نے کہا اب تو گواہیاں گزر گئیں، اب تو جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ وہ قیدی بادشاہوں سے درخواستیں کرتے ہیں، اور یہاں بادشاہ قیدی سے درخواست کر رہا ہے کہ بھائی آؤ تو صحیح، وہ بے قرار ہے، مضطرب ہے، لاؤ تو صحیح اس کو میرے پاس، کیا کروں، استخلصه لنفسي، میں اسے خصوصی کام سونپنا چاہتا ہوں، میں اس کے حوالے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، اور جب آپ پہنچے یوسف علیہ السلام، اس شان کے ساتھ آئے، کوئی دھبا نہیں، آپ دنیا جان گئی، آسمان تو جانتا تھا، زمین بھی جان گئی، یوسف کا دامن پاک ہے، آسمان تو جانتا تھا، زمین بھی جان گئی۔ اور اس نے کہا، آج تو ہمارے نزدیک بڑی قدر والا ہے، او جو بکا تھا 20 درہم میں بھی بکا تھا، بھائیوں کے ہاتھوں 20 درہم میں بھی بکا تھا، اور مصر کے بازار میں اپنے وزن کے برابر سونے میں بکا تھا، لیکن وہ سونا اس کی قیمت نہیں تھا، وہ سونا اس کی قیمت نہیں تھا، وہ تو بہت قیمتی تھا۔ آج کہا تیری بڑی قدر ہے، اور تو ہمارے نزدیک امانت دار ہے، تیری امانت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے موقع آ گیا،
قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم،
زمین کے خزانے اگر میرے سپرد کرتے ہو تو میں ذمہ داری نبھاتا ہوں، غلام بن کر، ماتحت بن کر کسی اور کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے نہیں۔ اور جس شخص کا یہ کردار سامنے آ گیا تھا، پھر وہ جو بات بھی کہتا وہ مانی جاتی، اور اس مقام تک پہنچایا اللہ نے اپنے بندے کو، اور باپ نے کہا تھا اللہ تجھے اونچا اٹھائے گا، اور اللہ نے کتنا اونچا اٹھا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، فرمایا کہ میں حفاظت بھی کروں گا زمین کے خزانوں کی، میں ان کا بندوبست بھی کروں گا، میں ان کو ٹھیک انداز میں چلاؤں گا۔ اور کس قدر یوسف علیہ السلام امانت دار تھے اور حفیظ و علیم تھے، بھائی جب آئے تھے غلہ لینے کے لیے اور غلہ ان کو دیا گیا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کس سے غلہ مانگ رہے ہیں، تو دیکھا جو وہ سامان کچھ قیمت لے کر آئے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو پونچھ ڈالے، گھر یاد آ گیا اور گھر کی غربت یاد آ گئی، اور اپنے ابا کا خیال آیا، تو کہا اپنے نوجوانوں سے کہ جی جو قیمت ہے وہ میں خود ادا کروں گا، یہ نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو ٹھیک ہے نا، دے دوں نا، کیا ہے، نہیں بندر بانٹ نہیں ہوتی وہاں، کہا میں اس کی قیمت خود دوں گا۔
قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم،
انہوں نے جو قیمت پیش کی ہے انہی کی بوریوں میں وہ ڈال دینا، میں قیمت ادا کروں گا، میں قیمت ادا کروں گا۔
وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين،
اس طرح سے ہم نے یوسف کو اقتدار عطا کیا، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں سے جتنا حصہ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور ہم محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، یوسف محسن تھا اس کا اجر ضائع نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا آگے پھر قصہ یہ ہے کہ بھائی نہیں جانتے تھے، بنیامین کے بارے میں کہا کہ یہ بندوبست ہے ہم نے کیا ہے، ہم غلہ اس کو دیتے ہیں جو خود حاضر ہو، بھائی اگر اس طرح سے ہم غیر حاضروں کو غلہ دینا شروع کر دیں تو یہ غلہ ساری دنیا سے لوگ آتے تھے، کنعان مصر کے اندر نہیں تھا، اللہ کے نبی کا انتظام دیکھیے، باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ملک والوں کے راشن بن کے راشن کارڈ بن گئے، نہیں، جو بھی حاجت مند آتا ہے آ جائے، حاضر ہو جائے، دے دو۔ کہا ہمارا بھائی بھی ہے تو کیوں نہیں آیا، ہمارا باپ بھی ہے بوڑھا ہے، کہا باپ تو بوڑھا ہے تو چلو بوڑھوں کو ہم دے دیتے ہیں، ہم بوڑھوں کے لیے معذوروں کے لیے دے دیتے ہیں، بھائی کیوں نہیں آیا، اس کو لے کے آنا، اس مرتبہ تو دے دیتا ہوں، آئندہ اگر آؤ گے اس کو لے کے آنا۔ پھر بھائی کو بھی لے کر آئے، پھر وہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بھائی کو کس طرح اپنے پاس رکھنے کا ایک راستہ نکلا، اور انہوں نے جا کر کہا کہ ابا تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے، بنیامین نے چوری کر لی ہے، تو کہا
قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل،
کہا نہیں تم کوئی بات گھڑ کے کہہ رہے ہو، میں صبر جمیل کروں گا، اور اس موقع پر پھر غم تازہ ہو گیا اور کہا
یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم،
ہائے یوسف کی جدائیاں، یوسف یاد آیا، غصے کو پی لیا لیکن غم میں آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، پھر بات کھلی، بھائی تو کوشش کرتے رہے، اور بالآخر انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، انہوں نے دیکھا آنکھیں پھاڑ کے، خیال ہی نہیں تھا کہ کنویں میں پھینکا جانے والا وہ لڑکا آج مصر کا مالک بنا بیٹھا ہے، کہا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو، کہا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی
قد من اللہ علینا،
اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یہ میرا بھائی ہے، تم بھی میرے بھائی ہو، تم نے تو بھائی نہیں بنایا تھا، میں تمہیں بھائی کہتا ہوں، کہا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں،
فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین،
کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی قید بند نہیں ہوگی، معاف کر دیا تمہیں، اللہ سے بھی دعا مانگ رہا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ سے بھی تمہاری مغفرت کی دعا مانگ رہا ہوں، اور جاؤ میرا کرتا لے جاؤ۔ کرتا کیوں بھیجا؟ یعقوب تو باپ ہیں، نبی وہ بھی ہیں، نبی یہ بھی ہیں، باپ کا درجہ بلند ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، کرتا کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دکھایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ مصر کا بادشاہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ عرش والے کا نبی بھی ہے۔ یہ قوت جو دیکھی ہے یہ تو بادشاہ کی قوت دیکھی ہے، اب اس کرتے کو لے جاؤ، یہ بھی پتہ چل جائے کہ بادشاہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی بھی ہے۔ کہا میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پر جا کر رکھو، اللہ ان کی نظر کو لٹا دے گا، ان کو لے کر سارے خاندان کو لے کر آ جاؤ، آ جاؤ مصر میں، آ جاؤ، کنویں میں پھینکے جانے والا جو ہے آج تمہیں مصر میں عزت کے ساتھ تمہارا استقبال کرے گا۔ باپ کہتا تھا، یوسف کا تذکرہ کرتا تھا، تو گھر والے کہتے تھے، بچے ان کے سب کہتے تھے، یوسف کی تو ہڈیاں بھی کہیں گل سڑ گئی ہوں گی، بابا جان آپ کی پتہ نہیں عقل کو کیا ہے، یوسف یوسف کہتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں مایوس نہیں ہوں، یوسف آئے گا، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا۔ آزمائش ان کی بھی ہوئی، آزمائش یوسف کی بھی ہوئی، اللہ نے نہیں بتایا، اتنے سال نہیں بتایا۔ کتنے سال گزر گئے تھے، یہ بات میں ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ اعداد و شمار ذرا عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر 16 سال، زیادہ سے زیادہ 17 سال تھی جب وہ گئے تھے۔ 3 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے، آزمائشوں میں گزرے، پھر جیل میں گئے، 9 سال جیل میں رہے، اور 9 اور 3 12 12 اور 17 29 سال، تقریباً 30 سال کی عمر میں بادشاہ نے بلوا بھیجا، 30 سال کی عمر میں مصر کے حکمران بن گئے، 30 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد 80 سال حکمران رہے، 110 سال عمر پائی، اور چند سال گزرے تھے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے گھر والوں کو بلوا لیا تھا اور وہاں پر آ گئے تھے، خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تھی۔ جب خوشخبری سنانے والا، جزاکم اللہ، جب خوشخبری سنانے والا آیا، کرتا لے کر آیا، تو باپ نے کیا کہا، ابھی دور تھا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، تم یہ کہو گے کہ بوڑھے کا دماغ ٹھیک نہیں، لیکن یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، کرتا آنکھوں پہ رکھا گیا، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، یہ معجزہ بھی دیکھ لیا گیا۔ پیغام باپ دینے والے نے پیغام دیا، یوسف بھی جدائی میں اسی طرح جلتا رہا ہے، تڑپتا رہا ہے جس طرح آپ، لیکن اس کی آنکھیں تو ٹھیک رہیں، آپ کی آنکھیں چلی گئیں، یوسف کے کرتے سے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، یوسف کی آنکھوں کو سکون آئے گا جب آپ کو دیکھے گا۔ ماں باپ کو دیکھنا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے مترادف ہے، یوسف کی آنکھوں کو قرار ملے گا ابا جان جب آپ آ جائیں گے، اور منتظر تھے اور باہر نکل کر استقبال کیا، باہر نکل کر تخت کے اوپر بٹھایا، اور پھر اس وقت کیا کہا، اس وقت یہ کہا کہ ابا جان شیطان نے فتنہ ڈال دیا تھا، بھائیوں کی غلطی تو نہیں ہے، آہا یہ اس عظمت کو دیکھیے، ابا جان بھائیوں کی غلطی تو کوئی نہیں ہے، شیطان نے فتنہ ڈال دیا تھا، اور یہ میرے رب کا احسان ہے، اس نے مجھے یہ سارا مقام دیا، یہ اس کا احسان ہے، اور ابا جان اب مصر کے اندر آپ لوگ رہیں، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ بتایا کہ اس طرح سے بنی اسرائیل گئے تھے مصر میں، سوال پوچھنے والوں، اس شان کے ساتھ گئے تھے، اور پھر وہ دن بھی فرمایا کہ آئے گا جب میرا نبی اسی طرح سے، یوسف کی طرح سے تمہیں معاف کرے گا، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں معاف کرے گا، تم اسے نیچے گرانا چاہتے ہو وہ تمہیں اوپر اٹھائے گا۔ اور وہ دن آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں سے پوچھا، لوگوں میرے بارے میں کیا خیال ہے، گردنیں جھکی ہوئی تھیں، نظریں اٹھ نہیں رہی تھیں، تو سب لوگوں نے یک زبان کہا، اخن کریم وابن اخن کریم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پیار کرنے والے، رحم کرنے والے بھائی اور نہایت محبت کرنے والے بھتیجے ہو، تم جو فیصلہ کرو گے بس قبول ہے۔ تو فرمایا آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ مکے والو، سب کو معاف کر دیا ہے، کسی سے کوئی مواخذہ اور کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے مختصر طور پر سورہ یوسف، پوری تفصیل تو اس کی نہیں ہم بیان کر سکے اس وقت میں۔ یہ ہے سورہ یوسف، یہ ہیں واقعات اسیر مصر سے عزیز مصر تک، اور ہجرت کی رات کو گھر سے بے بسی کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے یہ الفاظ کہنے والے محمد الرسول اللہ کہ مکہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دینا چاہتے، اور اس مقام پر بھی پھر آ پہنچے کہ آج سب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اشارہ کر دیں گے تو گردنیں کٹ جائیں گی، لیکن فرمایا نہیں، گردنیں نہیں کٹیں گی، گردنیں نہیں کٹیں گی، سب کو معاف فرما دیا۔ تو بھائیو یہ ہے مماثلت دونوں سیرتوں کے اندر، واقعات کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا میں معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور وقت ایک تو کچھ پہلے کم ہو گیا تھا، کچھ وقت تھوڑا سا زیادہ بھی ہوا ہے، میں دونوں چیزوں کے، پہلے وقت میں جو زیادتی ہوگی اس کی بھی میں معذرت کرتا ہوں، اور مجھ سے بھی جو تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا گیا اس کی بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ ہم وقت پر اپنا پروگرام شروع کرنے اور ختم کرنے کی روایت قائم کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے آج جو ہم نے زیادہ وقت لیا ہے۔ باران رحمت کے لیے دعا، اور بھی سوالات ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت تو پہلے بہت زیادہ ہو گیا، میں انشاءاللہ یہ چٹیاں اپنے پاس رکھوں گا، اگر پتہ لکھا ہوتا تو میں باقاعدہ خط کے ذریعے سے ان چٹوں کا جواب دیتا، اور خواتین لڑکیاں اسی سابقہ لباس میں ہیں، درس میں آتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹیاں جس لباس میں بھی آتی ہیں مجھے یقین ہے اپنی بیٹیوں سے کہ قرآن کی یہ روشنی انشاءاللہ تعالی ان کی زندگیوں کو بدل دے گی، قرآن کی روشنی انشاءاللہ ان کی زندگیوں کو بدل دے گی۔ اگر آج ان کے لباس آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہیں تو انشاءاللہ ان کے لباس ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کو پیار کے ساتھ اپنے قریب کیجئے، ان کو پیار کے ساتھ سمجھائیے، اگر وہ یہاں قرآن کی محبت میں آتی ہیں ساری دلچسپیاں چھوڑ کر، تو خیر کی چنگاری موجود ہے، راکھ کے نیچے ہے، آپ اس راکھ کے نیچے اس خیر کی چنگاری کو تلاش کیجئے۔ جہیز کے بارے میں بھی سوال کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ وقت ہو چکا ہے اور گرمی بھی ہے اور آپ لوگوں کو جانا بھی ہے، سوالات دلچسپ ہیں بلا شبہ، عطاء الرحمٰن صاحب اپنے پاس ان سوالوں کو محفوظ کر لیں گے، میں انشاءاللہ اگر ان کا دیکھوں گا چٹوں پر پتہ ہوگا تو ان کا جواب لکھ دوں گا، ورنہ پھر کسی وقت انشاءاللہ کسی مجلس میں سوالوں کے جواب ہوں گے۔ یہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا، میں نے تو نہیں کہا تھا، پر چلنے والے بھی ڈاکٹر صاحب ضرور آئیں گے، عبد الرحمٰن ابن عوف، اور ان لوگوں کی سیرت کا یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت کے دن تک جاری رہے گا، یہ سوتا بند نہیں ہوتا، انشاءاللہ کھلا رہے گا۔ تو غلبہ اسلام کانفرنس ایک ہو رہی ہے علماء اکیڈمی حبیب پارک میں، تو اس میں ان لوگوں نے دعوت دیا 3 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، دعا کرتے ہیں، لیکن کل کے پروگرام کی بات، آپ کو معلوم ہے آپ کا پروگرام، آپ کا کل آخری پروگرام جو ہے اس میں کم از کم 5 اور ہو سکے تو 10 افراد کو لے کے آئیے، یہ منتظمین انشاءاللہ انتظام کریں گے، انتظام وسیع ہوگا، پنکھے اور زیادہ آ جائیں گے، پانی کا بھی انتظام ہوگا، ٹینٹ بھی ہوں گے، کل آخری دن بھی ہے، دعا بھی ہے، کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام 2 گھنٹے کا ہوگا، اس میں انشاءاللہ العزیز دعا بھی ہوگی، اور آپ کے بعض سوالوں کا ممکن ہے جواب دینے کا بھی وقت ہو تو جواب دیا جائے۔ کل کے لیے خصوصی کوشش کیجئے، کارڈ بھی یہاں پر موجود ہے، یہ کارڈ بھی ہے، کارڈ تقسیم کریں گے آپ لوگ، لے کے جائیں گے، لے کے جانا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، جس طرح لے کے آنا کام ہے، لے کے جانے سے زیادہ بڑا کام لے کے آنا ہے، لے کے آئیے لوگوں کو، انشاءاللہ تعالی آپ کی کوشش سے لوگ آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آخری پروگرام کے لیے زیادہ اعلان کیجئے، میرا خیال ہے یہ کافی اعلان ہے، آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، آپ کوشش کیجئے، اللہ برکت دے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں، مولا کریم قرآن مجید کے علوم اور خزانے ہمارے سامنے کھول دے. یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اپنے در کو ہمارے لیے کھول دے. یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اپنی رحمت کو حکم دے دے، ہمیں ڈھانپ لے. یا اللہ ہم تہی دامن ہیں، ہمارے دامن کو بھر دے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما. یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہماری نصرت فرما. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. یا اللہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ یہاں پر آتے ہیں، یا اللہ انہیں دامن پھیلا رکھے ہیں، پروردگار ان کے دامن کو بھر دے. یا اللہ جو شکایت کی جاتی ہے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، یا اللہ ہم سبھی ایسے ہیں، ہمیں اچھا بنا دے. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ ہمیں آپس میں متحد کر دے. یا اللہ ہمیں قرآن کے اوپر چلنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.